السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
فوج کی فائرنگ میں 3 شہری ہلاک اور 16 زخمی. بھارتی کشمیر میں ایک مرتبہ پھر تناؤ کی کیفیت. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل, تفصیلات ذرا دیر بعد.
او آئی سی کے انسانی حقوق کمیشن کے وفد کا دورہ پاکستان. بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کو اجاگر کیا جائے. سرتاج عزیز کا مہمان وفد سے ملاقات میں موقف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
شیخوپورہ کے قریب کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو حادثہ, 2 افراد ہلاک, متعدد زخمی. پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان, تفصیل تھوڑی دیر بعد.
پاکستانی نوجوان کے قتل میں ملوث ہندوستانی باشندوں کو معاف کروانے پر ملا جلا رد عمل. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد, تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ, وزیر اعظم کی توجہ سندھ پر, پیپلز پارٹی کی قیادت کا پنجاب میں پڑاؤ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اسلام آباد میں پولیو وائرس کی موجودگی کے شواہد ملنے پر 3 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا انعقاد. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں, عراق کے شہر موصل میں اتحادی افواج کی فضائی بمباری کے نتیجے میں 100 سے زیادہ شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں امریکی فوج نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں. اور بین الاقوامی سطح پر ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے کے سلسلے میں پیر کے روز سے اقوام متحدہ میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. وہ ممالک جن کے پاس پہلے سے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ ان مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں, جبکہ دنیا کے 120 کے قریب ممالک اس نوعیت کے مذاکرات کے حق میں ہیں. اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز ان ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیں گے جو اوباما دور کے ماحولیاتی ضابطوں کو مؤثر طور پر ختم کر دیں گے. اور شمال مشرقی آسٹریلیا کے ایک طاقتور سمندری طوفان آیا ہے اور ساحل سمندر پر رہنے والے ہزارہا افراد علاقہ چھوڑ کر بلند مقامات کی طرف چلے گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور پتھراؤ کرنے والے ہجوم کے درمیان جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں. یہ واقعہ بڈگام ضلع کے چادورہ علاقے میں پیش آیا. سری نگر سے یہ رپورٹ ہے یوسف جمیل کی.
عسکریت پسند اور حفاظ دستوں کے درمیان جھڑپ منگل کو علل سبا اس وقت شروع ہو گئی تھی جب مقامی پولیس کے شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی کے عہدیداروں کو یہ اطلاع فراہم کی گئی تھی کہ چاڈورہ کے دربو گاؤں کے ایک نجی مکان میں عسکریت پسندوں کا ایک گروپ چھپا بیٹھا ہے. جو ہی ایس او جی نے باضابطہ فوج اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی مدد سے گاؤں کو محاصرے میں لے کر نجی مکان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی, طرفین کے درمیان گولیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا جو 10 گھنٹے تک جاری رہا. بلاخر فوج نے مارٹر بموں اور بارودی مواد کا استعمال کر کے 3 منزلہ مکان کو زمین بوس کر دیا. سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مکان کے ملبے سے ایک دہشت گرد کی لاش اور ایک بندوق برآمد کیے گئے ہیں. مارے گئے عسکریت پسند کی شناخت توصیف احمد ماگرے کے طور پر کی گئی ہے. جھڑپ کے دوران آس پاس کے گھروں اور قریبی دیہات سے لوگ بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے جائے واردات کی طرف بڑھنے لگے, جہاں ان کا حفاظتی دستوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. حفاظتی دستوں نے تشدد پر اتر آئے ہجوم پر گولیاں اور چھرے چلائے اور آنسو گیس کے گولے داغے. 19 افراد جن میں اکثریت نوجوانوں اور 9 عمر لڑکوں کی ہے زخمی ہو گئے, اور ان میں سے 3 زاہد رشید گنائی, ثاقب احمد اور اشفاق احمد اسپتال میں چل بسے. دیکھنے والوں اور اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ زاہد کی گردن اور ثاقب کے سینے میں گولیاں پیوست ہوئی تھیں. اس سال فروری میں بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا تھا کہ حفاظتی دستوں کو عسکریت پسندوں کے ساتھ مقابلوں میں زیادہ جانی نقصان اس لیے اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ مقامی آبادی عسکریت پسندوں کو مدد دینے کے لیے فوجی آپریشنز میں رکھنا ڈالتی ہے. انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر لوگ ان کے اپنے الفاظ میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کے آپریشنز میں رکھن انداز ہونے, عسکریت پسندوں کو انکاؤنٹرز کے دوران حفاظتی حصار توڑنے اور فوج کے چنگل سے بچ کر بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے میں مدد دینے اور داعش اور پاکستان کے جھنڈے پھہرانے سے باز نہیں آتے ہیں تو ہم انہیں قوم دشمن عناصر سمجھ کر ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ منگل کو ابھی جھڑپ جاری تھی کہ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے مقامی کشمیری جنگجوؤں سے اپیل کی کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے مرکزی دھارے میں آ جائیں تاکہ انہیں معمول کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ دریں اثنا اس صوبہ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے اتحاد نے شہری ہلاکتوں کے خلاف بدھ کو عام ہڑتال کرنے کی اپیل جاری کر دی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
مسلمان ملکوں کی تنظیم او آئی سی کے انسانی حقوق کے آزاد کمیشن کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعظم کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کی۔ سرتاج عزیز نے کمیشن پر زور دیا کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو عالمی برادری کے سامنے لائے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے او آئی سی کے 8 رکنی کمیشن کے وفد سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ پامالی کے معاملے کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کریں۔ واضح رہے کہ یہ کمیشن بھارت کے زیر انتظام کشمیر جا کر خود صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا، لیکن بھارتی حکومت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ سال جولائی میں ایک نوجوان علیحدگی پسند عسکری کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر کے اس حصے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی تھی۔ اس کشیدگی کے دوران مظاہروں کا ایک سلسلہ چل نکلا، جس دوران ہونے والی جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے برہان وانی کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرنے والا ہیرو قرار دیا جاتا رہا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے پاکستان کے اس موقف پر شدید تنقید کی جاتی رہی ہے۔ برہان وانی کی ہلاکت کے بعد بھارتی کشمیر میں کشیدگی اور اس کے بعد گزشتہ سال ستمبر میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں ایک فوجی اڈے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے دونوں پڑوسی ممالک کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ امریکی حکام اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے سامنے آنے والے بیانات میں پاکستان اور بھارت سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ دو طرفہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اب بین الاقوامی خبریں۔ عراق کے شہر موصل میں اتحادی افواج کی فضائی بمباری کے نتیجے میں 100 سے زیادہ شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں امریکی فوج نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ 10 دنوں کے دوران موصل میں کیے جانے والے فضائی حملوں کی تقریباً 700 ویڈیو کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کی ہلاکت کے اسباب اور ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ۔ اسد نصیر کی زبانی۔
مغربی موصل میں فضائی حملوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں کے بارے میں اطلاعات کے بارے میں تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ 17 مارچ کو اتحادی افواج نے فضائی بمباری کی تھی۔ امریکی وزیر دفاع جم مینٹس کا کہنا ہے کہ فوج ان اطلاعات کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے تفتیش اور تحقیق کر رہی ہے۔
There is no military force in the world that has proven more sensitive to civilian casualties. We are keenly aware that every battlefield where an enemy hides behind women and children is also a humanitarian field, and we go out of our way to always do everything humanly possible to reduce the loss of life.
دنیا کی کوئی بھی فوج یہ نہیں چاہتی کہ وہ شہریوں کی ہلاکت کا باعث بنے۔ ہمیں علم ہے کہ ان جگہوں پر دشمن نے بچوں، عورتوں اور معصوم شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، اور ایسے موقع پر ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ممکن احتیاط برتنی ہوتی ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ معصوم شہریوں کو کم سے کم گزند پہنچے، مگر یہ رویہ ہمارے مخالفوں کا نہیں ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ ہم اس واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان ویڈیوز سے ہمیں صحیح اندازہ ہو سکے گا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کس طرح ہوا۔ کچھ رپورٹوں میں داعش پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا ہے۔ عراقی فوج ان شہریوں کی ہلاکت کے سلسلے میں امریکی افواج پر لگائے گئے الزامات پر شبہات کا اظہار کر رہی ہے، اور نئی اطلاعات کی روشنی میں اس کا اندازہ ہے کہ داعش نے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا ہے۔ موصل کو داعش کے چنگل سے چھڑانے کے لیے عراقی افواج اتحادی فوجوں کے ساتھ مل کر جنگ آزما ہیں۔ داعش نے سن 2014 کے وسط میں عراق کے اس اہم شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ باور کیا جاتا ہے کہ اب بھی تقریباً 500,000 شہری ان علاقوں میں محصور ہیں جن پر داعش کا کنٹرول ہے، اور داعش کے جنگجو انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس جاری جنگ میں مزید شہری ہلاک یا زخمی ہو سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمال مشرقی آسٹریلیا میں ایک طاقتور سمندری طوفان آیا ہے اور ساحل سمندر پر رہنے والے ہزارہا افراد علاقہ چھوڑ کر بلند مقامات کی طرف چلے گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ہیملٹن جزیرے کے قریب، جہاں سیاحوں نے ہوٹلوں میں پناہ لے رکھی ہے، ہواؤں کی رفتار 262 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کچھ جگہوں پر 50 سینٹی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے، اور متنبع کیا گیا ہے کہ اس ہفتے ان بارشوں کے سبب بڑے دریاؤں میں سیلاب آ سکتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے اس ہفتے کے تمام اجلاس منسوخ کر دیے ہیں، کیونکہ اس کے چیئرمین ڈیوین نیونیس نے ڈیموکریٹس کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی کمیٹی کی تحقیقات سے خود کو علیحدہ کر لیں۔ نیونیس نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہر چیز سیاسی ہے، لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور یہ سیاست ہے۔ اسے چند لمحے پہلے ڈیموکریٹ رکن کمیٹی ایڈم شیف نے یہ بیان جاری کیا کہ نیونیس استعفیٰ دے دیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر معاون اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے اپنی ان ملاقاتوں کے بارے میں سوالات کا جواب دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں جو گزشتہ برس کی صدارتی مہم اور پھر اقتدار کی منتقلی کے عرصے کے دوران ہوئی تھیں۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نوجوان داماد کو مزید فرائض سونپ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس بیورو کے کلیدی نمائندے سٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ بہجت چیلانی کی زبانی۔
جائیداد و املاک یا ریئل اسٹیٹ سرمایہ کار اور ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا کے شوہر ایک نئے وائٹ ہاؤس آفس آف امریکن انوویشن کی قیادت کریں گے۔ یہ محکمہ یا دفتر وفاقی حکومت کو ایک مؤثر اور منظم کاروبار کی طرح چلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ نیا محکمہ یا ادارہ وائٹ ہاؤس کے طاقتور ویسٹ ونگ میں قائم کیا جائے گا، اور اس کا عملہ مائیکروسافٹ اور جنرل موٹرز جیسی کارپوریشنوں اور گولڈمن سیکس انویسٹمنٹ بینک کے سابق منتظمین پر مشتمل ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں پیر کے روز ہونے والی بریفنگ کے دوران پریس سیکرٹری نے ان سوالات کو مسترد کر دیا کہ آیا 36 سالہ کشنر، جو حکومت میں نووارد ہیں، اس ادارے یا محکمے کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ کشنر کے سپرد اور بھی اہم فرائض کیے گئے ہیں، جن میں مشرق وسطی میں امن کا عمل اور اپنے سسر کے لیے چین اور میکسیکو جیسے ممالک کے لیے کلیدی مشیر کے فرائض انجام دینا بھی شامل ہیں۔
And if you've ever really dealt with the government and recognized how outdated and unmodernized some of this is, it is not serving the American people, it is not serving the constituents.
وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر کہتے ہیں کہ اگر آپ کا واقعتاً حکومت سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ یہ تسلیم کریں گے کہ اس کے بعض کام اور عوامل کس قدر فرسودہ اور قدیم ہیں۔ یہ امریکی عوام کی خدمت نہیں کر رہی، بیشتر محکمے اپنے ووٹ دینے والوں کی بھی خدمت نہیں کر رہے، اور میرے خیال میں یہ جائزہ لینا اہم بات ہے کہ ہم مختلف کام کس طرح سر انجام دیتے ہیں، اور خاص طور پر ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہماری کارکردگی کیا ہے۔ اسٹیفن گولڈ سمتھ کا تعلق ہارورڈ یونیورسٹی کینیڈی اسکول کے ایش سینٹر فار ڈیموکریٹک گورننس اینڈ انوویشن سے ہے۔ انہوں نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
you have bureaucratic issues and congressional issues and complexity issues, but having an innovation effort driven
Stephen Goldsmith کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے بیوروکریسی سے متعلق امور ہیں، کانگریس سے تعلق رکھنے والے امور ہیں، اور پیچیدہ امور آپ کے سامنے ہیں، لیکن حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر جدت کی کوشش یقینی طور پر ایک امید دیتی ہے کہ اس سے صورتحال میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ نئے محکمے کا مقصد جاری کیے گئے بیان کے مطابق امریکیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ محکمہ سفارشات پیش کرے گا کہ حکومت کے کن فرائض کو بالآخر نجی شعبے کی تحویل میں دیا جا سکتا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
روس میں ایک عدالت نے اپوزیشن لیڈر اور بدعنوانی مخالف بلاگر الیکسی نیوالنی کو پیر کے روز پولیس کے احکامات نہ ماننے پر 15 روز کی قید اور تقریباً 350 ڈالر کا جرمانہ کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ماسکو میں غیر قانونی مظاہرہ منظم کیا۔ نیوالنی نے عہدیداروں کا یہ الزام مسترد کیا ہے کہ اتوار کی شام ہونے والا مظاہرہ غیر قانونی تھا، جو حکومت کے بدعنوانیوں کے خلاف سال کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ سرکاری خبر رساں ادارے تاس نے نیوالنی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تمام قانونی ضابطے 100% پورے کیے گئے تھے۔ انٹرفیکس خبر رساں ادارے کے مطابق کریملین کے ترجمان دیمتری پسکوف نے پیر کے روز کہا کہ ماسکو حکام نے مظاہروں کے لیے دو متبادل جگہیں تجویز کی تھیں، جنہیں مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو زبردستی وہاں کھینچ کر لایا گیا، جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی، لیکن ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری ہے، اور فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز ان ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کریں گے جو اوباما دور کے ماحولیاتی ضابطوں کو مؤثر طور پر ختم کر دیں گے۔ ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے پیر کی رات نامہ نگاروں کو بتایا کہ صدر کا حکم نامہ ماحولیات کے تحفظ سے متعلق ادارے کو ہدایت دے گا کہ وہ شفاف توانائی سے متعلق کلین پاور پلان میں پیش کیے گئے ضابطوں پر تفصیلی نظر ثانی کرے۔ مسٹر ٹرمپ آب و ہوا سے متعلق اپنے پیش رو کی پالیسی کے لیے اپنی ناپسندیدگی کی بار بار نشاندہی کر چکے ہیں۔ اپنی صدارتی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے صدر اوباما کے اقدامات کو احمقانہ قرار دیا تھا، زیادہ تر اس لیے کہ ان کی وجہ سے ایسے ضابطے وجود میں آتے ہیں جنہیں صدر ٹرمپ روزگار ختم کرنے والے ضابطے کہتے ہیں۔ لیکن شمسی توانائی سے چلنے والے ہوائی جہاز سولر امپلس کے کو پائلٹ برٹرینڈ پیکارڈ کہتے ہیں کہ کرہ ارض کی دیکھ بھال کو بھی بزنس کے نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔
Today the solutions are profitable. They create jobs, they make profit, they sustain growth, and at the same time they protect the environment.
آج یہ حل منافع بخش ہیں، ان سے روزگار پیدا ہوتے ہیں، وہ منافع پیدا کرتے ہیں، وہ ترقی کو پائیدار بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو شفاف ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ کا خیال ہے کہ وہ دونوں اہداف میں توازن پیدا کر سکتے ہیں، وہ ماحول کو تحفظ بھی فراہم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں توانائی کی پیداوار کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، اور یہ کہ ایگزیکٹو آرڈرز کے پس پشت اصل میں اقتصادی عوامل ہیں۔ مسٹر ٹرمپ کے 2018 کے بجٹ کے منصوبے میں ای پی اے کی فنڈنگ میں 31% کٹوتی کی گئی ہے، جس میں آب و ہوا پر ریسرچ کے فنڈز میں تقریباً مکمل کٹوتی شامل ہے۔ بین الاقوامی معاہدوں سے صدر کی وابستگی ابھی زیادہ واضح نہیں ہوئی ہے، مثلاً 2015 کے پیرس کے آب و ہوا کے معاہدے کے بارے میں جس پر سابق صدر اوباما نے دستخط کیے تھے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں تجزیہ کار اور مبصر سن 2017 کو انتخاب سے پہلے کی تیاریوں کا سال قرار دیتے ہیں، جس کا اظہار ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے عوامی سطح پر رابطوں میں اضافے سے ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ اور وزیر اعظم نے اس ماہ صوبہ سندھ کے 3 دورے کیے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو پنجاب میں فعال دیکھا جا رہا ہے۔ مبصروں کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی سرگرمیوں میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔
پاکستان میں سیاسی مبصرین اس سال کو 2018 میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل تیاری کا سال قرار دے رہے ہیں۔ اس بات کی عکاسی ملک میں بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے عوامی رابطوں میں اضافے سے بھی ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ اور ملک کے وزیر اعظم نواز شریف نے رواں ماہ صوبہ سندھ کے 3 دورے کیے۔ انہوں نے 9 مارچ کو ضلع ٹھٹھہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب میں علاقے میں صاف پانی کی فراہمی اور ایک بڑے اسپتال کی تعمیر سمیت کئی منصوبوں کے لیے 100 کروڑ روپے زائد کی فراہمی کے اعلانات کیے، جبکہ 14 مارچ کو کراچی میں ہندو برادری کے تہوار ہولی کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب میں بھی وزیر اعظم نواز شریف نے شرکت کی اور اس برادری کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ رواں ہفتے پیر کو وزیر اعظم نے سندھ کے شہر حیدرآباد میں اپنی جماعت کے ورکرز کنونشن سے خطاب میں ایک یونیورسٹی کی تعمیر سمیت دیگر منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے 100 کروڑ روپے سے زائد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ ادھر پیپلز پارٹی کی قیادت بشمول پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری نے گزشتہ ہفتے ملتان کا دورہ کیا اور اطلاعات کے مطابق رواں ہفتے لاہور میں ان کے مسلم لیگ کاف کی قیادت سے رابطے ہوئے، جن میں ممکنہ سیاسی اتحاد پر بات ہوئی۔ لیکن پیپلز پارٹی اور حکمران مسلم لیگ نون کے سیاسی رابطوں میں یہ فرق ہے کہ مرکز میں حکومت ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف جہاں بھی جاتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری اور ان کے لیے وسائل فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا یہ محض سیاسی اعلانات ہیں یا ان پر عمل درآمد بھی ہو سکے گا؟ اس بارے میں تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے اعلانات کی ماضی میں بھی روایت رہی ہے۔
یہ سیاسی اعلانات بھی ہیں اور عملی طور پر بھی ہو سکیں گے کہ مرکزی حکومت کے پاس ذرائع ہیں اور وہ ذرائع ظاہر ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے ماضی میں بھی استعمال ہوتے رہی ہیں اور یہ حکومت بھی ان کو استعمال کر رہی ہے۔
تاہم ان کا کہنا تھا کہ جن بڑے منصوبوں کا اعلان کیا گیا وہ ضروری نہیں کہ مسلم لیگ نون کے اسی دور حکومت میں مکمل ہو سکیں۔
دیکھیں، اگر یونیورسٹی بنانی ہے تو وہ 2 دن میں تو نہیں بنتی، وہ 4-1 مہینے میں نہیں بنتی ہے۔ لیکن انہوں نے جس طرح حیدرآباد یونیورسٹی کا اعلان کیا ہے، ان کی فنڈنگ کے لیے انہوں نے 100 کروڑ کا فنڈ بھی رکھا ہے، تو وہ پھر فوری طور پہ تو وہ خرچ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہر سال اس کو دیتے رہتے ہیں، جب منصوبہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ 4-5 سال کا منصوبہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کسی منصوبے کی ابتدا ہو جاتی ہے تو حکومت تبدیل بھی ہو جائے تو وہ پھر منصوبہ جاری رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام بہت خوش آئند ہے۔
پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو سیاسی طور پر سندھ میں صرف اسی صورت فائدہ حاصل ہو سکے گا اگر وہ ان منصوبوں پر عمل درآمد کروائیں جن کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔
کیونکہ اگر وہ صرف اعلانات کریں گے اور ان پہ عمل نہیں ہوگا تو اگلے 1 سال کے اندر زیادہ سے زیادہ الیکشن ہونے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ان کے لیے ڈسکریڈٹ کا باعث بنے گا۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اوپر شک کیا جائے اور کہا جائے کہ سیاسی اعلانات ہیں۔ البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان پروجیکٹس کو اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ان کو اس کا فائدہ ہو، تو یہ بات صحیح ہے۔ جو کام بھی وہ کریں گے اس کا اگر وہ ہو جائے گا ٹھیک سے تو فائدہ ہوگا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون سندھ یا دیگر صوبوں میں محض ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات سے آئندہ عام انتخابات میں ووٹروں کی توجہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور آئیے اب آپ کو ایک ایسے پاکستانی فرد کے بارے میں بتائیں جس نے متحدہ عرب امارات میں اپنے بیٹے کے قتل کے قصور وار 10 بھارتی باشندوں کو معاف کر دیا۔ انسانی حقوق کے کارکن اس کو ایک مثالی فیصلہ قرار دیتے ہوئے تعریف کر رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا 22 سالہ محمد فرحان روزگار کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات میں مقیم تھا، جہاں جولائی 2015 میں ریاست العین میں اس کا جھگڑا بھارتی شہریوں سے ہوا جس میں وہ موت کا شکار ہوا۔ گزشتہ سال عدالت نے جھگڑے میں ملوث 10 بھارتی نوجوانوں کو سزائی موت سنائی تھی، لیکن امارات میں مقیم ایک بھارتی کاروباری و سماجی شخصیت ایس پی سنگھ اوبرائے نے فرحان کے وارثاء سے رابطہ کر کے ان سے مصالحت کی درخواست کی تھی۔ فرحان کے والد محمد ریاض گزشتہ ہفتے ہی متحدہ عرب امارات گئے تھے اور وہاں ہونے والے مشاورت کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ اوبرائے کی طرف سے فرحان کے ورثہ کو تقریباً 60 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر خون بہا بھی ادا کرنے کا بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی کمیشن کے شریک چیئرمین کامران عارف مقتول کے والد کے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں،
میری نظر میں یہ ایک خوش آئند عمل ہے اگر انہوں نے سزائے موت کی جگہ ان لوگوں کو جن پہ الزام تھا یا ثبوت ہو گیا تھا کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو قتل کیا, اگر ان کو معاف کر دیے, یہ ایک اچھا قدم ہے اور ہمیں اسے سراہنا چاہیے.
شائع شدہ اطلاعات کے مطابق محمد ریاض نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ بدقسمتی سے وہ اپنا بیٹا کھو چکے ہیں اور جن لوگوں نے یہ قتل کیا ان کی بھی بیوی بچے ہوں گے, لہٰذا وہ انہیں معاف کرتے ہیں. انسانی حقوق کے ایک اور سرگرم کارکن ظہیر علی افریدی کی نزدیک قتل ایک انتہائی گھناؤنا فعل ہے جو کسی بھی صورت مناسب نہیں, اور ان کے خیال میں اس کے بعد مقتول کے ورثاء کو مصالحت کے لیے راضی کرنا درست نہیں. متحدہ عرب امارات کی عدالت میں اس معاملے کی سماعت اب 12 اپریل کو ہونی ہے. ایک پاکستانی کی طرف سے اپنے بیٹے کے قاتل بھارتی شہریوں کو معاف کیے جانے سے کیا پیغام ملتا ہے, اس پر کامران عارف اور ظہیر علی افریدی دونوں کا ہی کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی اختلافات ہیں جبکہ دونوں ملکوں کے عوام امن کے خواہاں ہیں اور ایسے اقدامات امن کے حصول میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
انسدادی پولیو کے مرکز کے ڈاکٹر رانا صفدر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پاکستان اور افغان عہدیدار دونوں ملکوں کے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ میں شرکت کریں گے تاکہ پولیو مرض کے خاتمے کے لیے درپیش مشترکہ چیلنجوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اسلام آباد سے اس کے بارے میں تفصیل دیں گے ناصر محمود.
انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی موذی بیماری پولیو کے وائرس کی اسلام آباد کے نکاسی آب میں نشاندہی کے بعد خصوصی طور پر ایک 3 روزہ انسداد مہم شروع کی گئی ہے جس میں 7 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. انسداد پولیو کے قومی مرکز کے معاون ڈاکٹر رانا محمد صفدر نے منگل کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقے ایک ایسے خطے میں واقع ہیں جہاں سے تقریباً پورے ملک کے لیے آمد و رفت ہوتی ہے, اس لیے یہاں پولیو وائرس کی موجودگی کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے.
یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ آپ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ مسلسل ٹریول کرتے رہتے ہیں, چاہے انہوں نے ہمارے فاٹا سے, پشاور سے کراچی جانا ہو, پنجاب جانا ہو, تو اس جگہ کو ٹچ کرتے ہوئے گزرتے ہیں, تو یہاں پہ وائرس کی آمد کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. تو اس حوالے سے راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو سیوریج سیمپلز ہیں, یہ ہم باقاعدہ طور پہ ہر مہینے ان کو وہاں سے کلیکٹ کر کے اپنی لیبورٹری میں ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں.
ان کے بقول گزشتہ ماہ حاصل کیے گئے نمونے میں پولیو وائرس کی موجودگی کا پتہ چلا, جس کے بعد اس خصوصی مہم کا انتظام کیا گیا جو پیر سے شروع کی جا چکی ہے.
جو ہمارے ولنریبل بچے ہیں, 5 سال سے کم عمر کے بچے جن میں کہ وہ وائرس بیماری کاز کر سکتا ہے, ان کو ہم ایک امیونائزیشن کے ذریعے ایک امیونٹی کا بوسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ جائے کہ وائرس اپنی موجودگی کے باوجود ان کو خدا نخواستہ ڈیزیز کاز نہ کر سکے.
ڈاکٹر صفدر کا کہنا تھا کہ اس خصوصی مہم میں اسلام آباد کے 3 لاکھ بچوں جبکہ دیگر 70 سے زائد ایسی یونین کونسلز کے 4 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جا رہے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح وائرس سے متاثرہ سیوریج سے ربط ہو سکتا ہے. پاکستان اور افغانستان کا شمار دنیا کے ان 2 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اس موذی وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے. ایک عرصے تک نائجیریا بھی اس فہرست میں شامل تھا, لیکن 2 سال قبل اسے پولیو سے پاک قرار دے دیا گیا. تاہم گزشتہ برس یہاں پولیو کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد یہ دوبارہ موذی وائرس کے حامل ممالک میں شامل ہو گیا ہے. پولیو سے متاثرہ کیسز کی تعداد کے ضمن میں سال 2014 پاکستان کے لیے بدترین سال ثابت ہوا, جس میں ملک بھر سے 306 کیسز رپورٹ ہوئے. لیکن مؤثر اور متواتر کوششوں کے ذریعے اس وائرس کے پھیلاؤ پر حکام کے بقول 80% سے زائد قابو پایا جا چکا ہے. گزشتہ سال پاکستان بھر سے پولیو سے متاثرہ صرف 20 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. انسداد پولیو کے قومی مرکز کے معاون ڈاکٹر صفدر کہتے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت اس وقت صورتحال میں 75% سے زائد بہتری دیکھی جا رہی ہے.
پچھلے سال جو ہمارے 20 کیسز ہوئے تھے, اس میں آج کی تاریخ تک ہمیں ان 20 میں سے 8 کیسز جو تھے وہ آج کی تاریخ تک ہمیں مل چکے تھے. تو اگر ہم آج کے دن کو کا مقابلہ کریں پچھلے سال کے ساتھ, تو 8 کیسز کے اگینسٹ ہم 2 کیسز پہ ہیں, جو کہ اگین یہ بتاتا ہے کہ ہمارے کیسز میں تقریباً 75% کمی ہے. 2016 میں جو ہماری کیسز کی تعداد 20 ہے, یہ ہماری ہسٹری کی سب سے کم کیسز ہیں جو کہ پاکستان میں کبھی بھی پولیو کے ہوئے.
پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان اور افغانستان نے مربوط کوششوں پر بھی اتفاق کر رکھا ہے, اور اس سلسلے میں قائم ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپس ایک دوسرے سے استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صفدر نے بتایا کہ رواں ماہ کے اواخر میں پاکستانی گروپ کا اجلاس ہوگا اور اپریل کے اوائل میں افغانستان اپنے گروپ کا اجلاس منعقد کرے گا، اور اس بار یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے نمائندے ایک دوسرے کے اجلاس میں شریک ہو کر اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے صوبائی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ صوبے میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اصلاحات متعارف کروائی گئی ہیں جن کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ حکومت کے دعوے زیادہ اور عملی اقدامات کم ہیں، اور اس سلسلے میں جدید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ معیاری تعلیم کو بہتر خطوط پر استوار کیا جا سکے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران عبدالرحیم زیارتوال کا کہنا تھا کہ صوبے میں گوسٹ سکولوں اور سرکاری خزانے سے ڈیوٹی کیے بغیر تنخواہیں وصول کرنے والے اساتذہ کا پتہ چلنے کے بعد حکومت نے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، جس کے بعد اب تک کئی اساتذہ مستعفی ہو چکے ہیں۔
اب وہ گوسٹ ٹیچر نہیں رہے ہیں، ہم نے ایک سال اس پہ مکمل کام کیا ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر تھے، انہوں نے استعفے دے دیے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگ وقت سے پہلے اپنے آپ کو ریٹائر کر رہے ہیں، اور لوگوں سے اپیل یہ ہے جب وہ آپ کی بچے کی مستقبل سے کھیل رہا ہے تو آپ کو بھی اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے میں 12,000 اسکولوں میں زیر تعلیم 11,00,000 بچوں کو 60,000 اساتذہ پڑھاتے ہیں، جبکہ 2,700 نجی تعلیمی اداروں میں بھی تقریباً اتنے ہی بچے زیر تعلیم ہیں۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ صوبے کے اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 1,000,000 بچے اب بھی تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت دعوے زیادہ اور عملی اقدام کم کر رہی ہے۔ پامیر ایجوکیشن سوسائٹی کے سربراہ نظر بریج کا کہنا ہے کہ تعلیم پر صوبائی حکومت کی طرف سے اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود اب تک صوبے میں ایسا کوئی ماہر پیدا نہ ہو سکا جو صوبے کی حالت اظہار کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمی، اقتصادی، معاشی اور دیگر شعبوں میں قابل عمل تجاویز دے سکے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صوبے میں تعلیم کا معیار کیا ہے۔
سلیبس وہی پرانا سلیبس ہے، کیریکولم وہی ہے، سسٹم وہی ہے، میکنزم وہی ہے۔ صوبے میں جو سرد علاقوں کا تعلیمی سلسلہ 1 مارچ سے شروع ہوتا ہے، اب تک بھی گورنمنٹ سکولوں میں تعلیمی سلسلہ شروع نہیں ہو چکا۔ جب وہ 1 مہینے تک بچوں کو بکس فراہم نہ کر سکے، بچوں میں اساتذہ کو حاضر نہ کر سکے، یہ صوبائی دار حکومت کی بات ہے۔ باقی صوبہ کو اب تو آپ چھوڑ دیں جہاں پہ پورے سال میں ٹیچر نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی ہے، تو اس میں ہم تعلیمی بہتری کے کیا نتیجہ خاص کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نہ اپنا اداروں کو بہتر کر سکتے ہیں اور نہ پرائیویٹ اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے صوبے کے لیے ایک المیہ سے کم نہیں ہے۔
صوبائی وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوال کے مطابق رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے اور آبادی کے لحاظ سے چھوٹے صوبے بلوچستان میں 15,000 اساتذہ کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ 900 گو اسکولوں میں 3,00,000 بچوں کا بوگس اندراج کیا گیا ہے۔ سرکاری خزانے سے بوگس اساتذہ کے نام پر تنخواہیں لینے والے ہزاروں اساتذہ میں سے صوبائی حکومت صرف 100 کا پتہ لگا چکی ہے، جبکہ سینکڑوں بوگس سکولوں کا پتہ لگانے کے لیے کوششوں کے باوجود حکومت کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبے پنجاب میں شیخوپورہ کے ہرن مینار کراسنگ پر شالیمار ایکسپریس اور ایک آئل ٹینکر میں تصادم کے نتیجے میں کم سے کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ لاہور سے اس رپورٹ کی تفصیل بتائیں گے افضل رحمان۔
پیر اور منگل کی درمیانی رات لاہور سے کراچی جانے والی نائٹ کوچ شالیمار ایکسپریس ایکسل ٹوٹنے کے سبب وہاں ریلوے ٹریک پر پھنسے ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس سے زوردار دھماکہ ہوا اور آئل ٹینکر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ہر طرف آگ اور دھواں پھیل گیا۔ شالیمار ایکسپریس کے انجن اور 3 بوگیوں میں آگ لگ گئی، جس سے انجن کا ڈرائیور اور اس کا معاون ہلاک ہو گئے، جبکہ کئی مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بیشتر مسافروں نے بوگیوں کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر باہر چھلانگیں لگائیں اور اپنی جانیں بچائیں۔ عینی شاہدوں اور مسافروں کا کہنا تھا کہ امدادی ٹیمیں تاخیر سے پہنچی، تاہم ریلوے حکام کہتے ہیں کہ مسافروں کو لاہور لے جایا گیا ہے، جہاں سے ان کو دوسری گاڑی میں کراچی بھیجا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے نجی ٹی وی چینل جیو پر گفتگو کرتے ہوئے آئل ٹینکر کا ایکسل ٹوٹنے کو حادثے کی وجہ قرار دیا.
یہ وہ نظام ہے جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن نہیں کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہم ادا کر.
ریلوے امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پھاٹک کھلا ہو تو سگنل ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا. محمد ضیاء اللہ ریلوے بورڈ کے ممبر میکینیکل انجینئرنگ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں.
ریلوے میں مین لیول کراسنگ ہوتی ہیں جہاں پر گیٹ مین کا تعین کیا ہوتا ہے، وہاں پر عام طور پر جو گیٹ ہوتا ہے وہ انٹر لاکڈ ہوتا ہے سگنل کے ساتھ. آپ گیٹ بند کریں گے تو سگنل جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا، ورنہ وہ ڈاؤن نہیں ہوگا. اور اگر وہ ایکسل پھنسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گیٹ تو بند ہی نہیں ہوا، تو سگنل ڈاؤن کیسے ہو گیا؟ اور سگنل ڈاؤن تو اگر ہو تو کسی وقت بھی جو گیٹ مین ہے اس کو وہ واپس کر سکتا ہے. اس میں انکوائری کی ضرورت ہے کہ کیا گیٹ مین وہاں پر موجود بھی تھا کہ نہیں تھا. تو اصل میں یہ ذمہ داری کی بات ہے، ڈسپلن ہونا چاہیے اور سگنلنگ سسٹم جو ہمارا ہے وہ ہمیشہ سے فول پروف ہے، اس کو مینٹین کرنا چاہیے پراپرلی کہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا.
وفاقی وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ آئندہ 1-2 ماہ میں سگنلنگ کا نیا سسٹم وہ لا رہے ہیں جس کے تحت ہر لیول کراسنگ پر سگنل بھی نصب ہوں گے اور ہوٹر بھی، اور ایسا سسٹم ہوگا کہ ٹرین کے قریب آتے ہی سگنل سرخ ہو جائے گا اور ہوٹر بھی بجنے لگے گا. محمد ضیاء اللہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
لیول کراسنگ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے، وہ جو سگنلنگ سسٹم ہے وہ تو اسٹیشن پر گاڑی کھڑی ہے وہ دیکھے گا کہ آگے سے کوئی گاڑی آ نہیں رہی جا نہیں رہی تب سگنل ڈاؤن ہوگا، وہ سیفٹی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن گیٹ کے اوپر جو ہونا ہے نا اس کے اوپر کوئی علاج نہیں ہے کہ یا تو اس کو اوور ہیڈ برج کریں یا انڈر پاس کریں، اور اگر گیٹ ہی رکھنا ہے تو ڈسپلن امپروو کریں تاکہ گیٹ مین ہر وقت موجود ہو اور اپنی ڈیوٹی پراپر طریقے سے انجام دے.
پاکستان میں اب تک ریل گاڑی کے جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لیول کراسنگ پر ہوئے ہیں. اسی برس کے آغاز میں لودھرا کے ایک لیول کراسنگ پر موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹرین کے تصادم میں رکشے میں سوار اسکول جانے والے 6 بچے ہلاک ہو گئے تھے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان کی ایک عدالت نے حکومت کو ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری کی امریکہ حوالگی سے روکتے ہوئے متعلقہ حکام سے جواب طلب کیا ہے. 19 سالہ طلحہ ہارون پر الزام ہے کہ اس نے شدت پسند تنظیم داعش سے وابستہ افراد کے ساز باز کر کے نیو یارک میں ایک حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، اور امریکی حکام نے پاکستان سے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا. یہ نوجوان اپنے پاکستانی نژاد امریکی والد ہارون رشید کے ساتھ گزشتہ 2 سال سے کوئٹہ میں مقیم تھا، جسے گزشتہ ستمبر میں پاکستانی حکام نے حراست میں لیا، اور گزشتہ کئی ماہ سے یہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بند ہے. متعلقہ پاکستانی حکام کی تحقیقات کے بعد اسلام آباد کی ضلع عدالت کے مجسٹریٹ عبدالستار عیسانی نے جنوری میں طلحہ کی امریکہ کو حوالگی کے لیے حکام کو اجازت دے دی تھی. ہارون رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں دعویٰ کیا کہ ان کے بیٹے نے امریکہ میں کوئی جرم نہیں کیا اور پاکستان کے قیام کے دوران اس پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا ہے. اگر اسے امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہوگا. درخواست میں سیکرٹری داخلہ، وفاقی تفتیشی ادارے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر، اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ اور ضلعی انتظامیہ کو فریق بنایا گیا. پیر کو اس درخواست کے سماعت کرنے والے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے طلحہ کی امریکہ کو حوالگی پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کیا. افغانستان میں ایک سینئر جنرل کو بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے. افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے 27 مارچ کو ایک بیان میں کہا کہ میجر جنرل محمد معین فقیر کو اٹارنی جنرل کے انسداد بدعنوانی جسٹس سینیٹر کی طرف سے گرفتار کیا گیا، تاہم اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں. افغان حکومت نے 2016 میں میجر جنرل فقیر کو صوبہ ہلمند میں بدعنوانی کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے تعینات کیا تھا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق میجر جنرل فقیر کو صوبہ ہلمند میں افغان آرمی کی 215ویں کور کی کمانڈ کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ ان کے پیش رو کمانڈر پر الزام تھا کہ انہوں نے گھوسٹ فوجیوں یعنی فرضی فوجیوں کے نام پر رقوم کی ادائیگی کی. جبکہ میجر جنرل معین فقیر سے قبل ہلمند میں تعینات فوج کے کمانڈر پر فوجی یونٹس کی کارکردگی کے بارے میں بھی سوال اٹھائے جا رہے تھے. افغان صدر اشرف غنی بارہا کہہ چکے ہیں کہ بدعنوانی کو برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ملک کو درپیش ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے بیان کے بارے میں ایک بل منظور کر لیا گیا ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق، آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے اس سلسلے میں؟
جی، پاکستان کی جو سینٹ ہے اس نے فوجی عدالتوں کی بحالی اور ان کی مدت میں جو 2 سال کی توسیع سے متعلق آئینی ترمیم تھی اس کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ منگل کو جب یہ اجلاس شروع ہوا تو یہ ایجنڈے پر پہلا ہی آئٹم تھا، اور 78 اراکین سینٹ نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 3 اراکین نے اس ترمیم کی مخالفت کی۔
تو اس کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے یا یہ کہ اب یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا؟
کیونکہ تمام ہی سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق تھیں، وہ جماعتیں جو کہ جن کو اس پر تحفظات تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کیونکہ پارلیمان میں موجود جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اکثریت اس فوجی عدالتوں کی بحالی کے حق میں ہے، اس لیے وہ بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آج بھی جب اجلاس ہوا سینٹ کا تو اس میں حکومت کی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام فے، یہ فضل الرحمان گروپ کے، اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے اراکین نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، لیکن اب کیونکہ سیاسی جماعتیں اس پر متحد تھیں، انہی کی تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین نے قومی اسمبلی اور سینٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے، تو اب بس ایک فرضی سی رسمی کاروائی ایک رہ گئی ہے، جو صدر کے دستخط کے بعد یہ ترمیم جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گی اور دوبارہ سے فوجی عدالتیں جو ہیں وہ فعال ہو جائیں گی آئندہ 2 سال کے لیے۔
بہت شکریہ اشتیاق۔ تو ہمارے نمائندے اسلام آباد سے بتا رہے تھے کہ سینٹ نے اس بل کی منظوری دے دی ہے جو فوجی عدالتوں کے دوبارہ قیام اور بحالی کے بارے میں تھا، اور اب صدر کی منظوری کے بعد 2 سال کے لیے ان فوجی عدالتوں کا دوبارہ قیام ہو جائے گا۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
افریقی یونین اور صومالی فورسز کی کارروائی میں شدت پسند تنظیم الشباب کے 30 سے زائد جنگجو مارے گئے ہیں۔ صومالیہ اور کینیا کے عہدیداروں کے مطابق ملک کے جنوبی علاقے جوبا لینڈ میں الشباب کے 2 اڈوں کے خلاف ہفتے کو شروع کی گئی کارروائی میں یہ جنگجو مارے گئے۔ جوبا لینڈ میں ڈپٹی کمانڈر محمد احمد حرسی نے کہا کہ ہفتے کو فورسز کی طرف سے الشباب کے اڈے پر اچانک حملے میں شدت پسند تنظیم کے اسلحے کے ذخائر کو بھی تباہ کیا گیا۔ محمد احمد حرسی نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ الشباب کی ایسی گاڑیوں کو بھی تباہ کیا گیا جن پر طیارہ شکن گنز نصب تھیں۔ واضح رہے کہ اکتوبر سن 2011 میں صومالیہ سرحد کے قریب سے کئی سیاحوں کے اغوا کے بعد کینیا نے اپنی فوجیں صومالیہ میں بھیجیں، جو سن 2012 میں باقاعدہ طور پر افریقن یونین فورس میں شامل ہو گئیں۔ ترکی کی منتخب حکومت کے خلاف گزشتہ سال ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کے شبے میں ایک معروف گلوکار اور کئی صحافیوں سمیت 28 ملزمان کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ملزمان پر امریکہ میں مقیم ترک نژاد عالم دین فتح اللہ گولن کی تنظیم سے تعلق کا الزام ہے، جسے ترک حکومت بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام پر دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمے کی کارروائی پیر کو استنبول کی ایک عدالت میں شروع ہوئی۔ ایک مشہور گلوکار اور کئی صحافیوں کے مقدمے میں نامزد ہونے کے باعث انسانی حقوق کے عالمی اداروں اور ذرائع ابلاغ میں یہ مقدمہ موضوع بحث ہے۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ کے مطابق پاپ گلوکار انیلا تاس اور مقدمے میں نامزد دیگر 28 ملزمان پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ایک اکاؤنٹ سے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا بھی الزام ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ شام میں عسکریت پسندوں پر حملوں کے لیے روس ان کے فضائی اڈے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے منگل کو بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹر سے گفتگو میں کہی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اڈوں کا یہ استعمال مختلف کارروائیوں سے متعلق بوقت ضرورت ہی کیا جا سکے گا۔ روس اور ایران شام کے صدر بشار الاسد کے 2 انتہائی قریبی اتحادی ہیں، جو ملک میں جاری خانہ جنگی میں ان کی بھرپور حمایت کرتے آ رہے ہیں۔ روس شام میں فضائی کاروائیاں کرتا آ رہا ہے اور گزشتہ سال اس نے ایران کے ایک فضائی اڈے کو بھی استعمال کیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلا موقع تھا جب کسی دوسرے ملک نے ایران کے اندر اس کے فضائی اڈوں کو استعمال کیا۔ امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے انتباہ کیا ہے کہ جرائم پیشہ تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنے سے بچانے والی ریاستوں کو وفاقی گرانٹس میں کٹوتیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جیف سیشنز نے پیر کے روز شہریوں پر زور دیا کہ وہ ترک وطن سے متعلق امریکی قوانین کی پابندی کریں، لیکن ترک وطن سے متعلق ان سخت قوانین کے خلاف بڑے پیمانے پر مزاحمت پائی جاتی ہے جنہیں بہت سے امریکی غیر انسانی سمجھتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلاتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے خلاف ملک بھر میں گاہے گاہے مظاہرے ہو چکے ہیں۔ کچھ سیاستدان اپنی جانب سے اس کی نامنظوری کا کھل کر اظہار کر چکے ہیں۔ ٹیکساس کے ڈیموکریٹ رکن اسمبلی رافیل اینچیا نے کہا،
It makes our community scared, both the immigrant community and the non-immigrant community alike.
یہ چیز ہماری تارکین وطن اور غیر تارکین وطن دونوں قسم کی کمیونٹی کو خوفزدہ کرتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم نشانے پر ہیں۔ آپ کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ کمانڈر ان چیف ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میکسیکو کے لوگوں کو ریپسٹ اور مجرم کہنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ الفاظ تھے ٹیکساس کے ڈیموکریٹ رکن اسمبلی رافیل آنچیا کے۔ اسکول، چرچ اور پورے کے پورے شہر ان میں شامل ہیں جنہوں نے ان تارکین وطن کو جائمان کی پیشکش کا فیصلہ کیا ہے جن کے پاس قانونی دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ بفلو، نیو یارک کے ایک ایسے ہی چرچ کے پادری جسٹو گونزیلس کہتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیں گے، ہم انہیں رہائش اور خوراک اور سہولتیں فراہم کریں گے تاکہ وہ خود کو محفوظ اور امان میں محسوس کر سکیں۔ لیکن اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے پیر کے روز امریکیوں کو یاد دہانی کرائی کہ جن تارکین وطن کو مخصوص جرائم کی بنا پر سزا سنا دی گئی ہو اور حراست میں لے لیا گیا ہو، انہیں ان کے ملک واپس بھیجنے میں ناکامی کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔
Moreover, the Department of Justice will require that jurisdictions seeking or applying for Department
اس کے علاوہ جسٹس ڈپارٹمنٹ گرانٹس کی کوشش کرنے والے یا اس کے لیے درخواست دینے والے حکام سے تقاضا کرے گا کہ وہ ان گرانٹس کی وصولی کی ایک شرط کے طور پر امریکی قانون کی شق 1373 کی تعمیل کریں۔ یہ الفاظ تھے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کے۔ وفاقی فنڈز کھونے کے خطرے نے کچھ شہروں کو ایسے تارکین وطن کے لیے جائے امان بننے کے اپنے فیصلے سے دستبردار ہونے پر مائل کیا ہے۔ فلوریڈا کی میامی ڈیڈ کاؤنٹی کے میئر کارلوس گیمینیس کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم اس معاملے میں نہ پڑیں، کیونکہ ہم اپنی کسی بھی وفاقی فنڈنگ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، نہ تو وہ فنڈز جو ہم اس وقت وصول کرتے ہیں، نہ ہی وہ جو ہم مستقبل میں وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن سبھی کا یہ رد عمل نہیں ہے۔ میری لینڈ کی ریاست جو ملک کے دارالحکومت کی سرحدوں پر واقع ہے، ایک ایسے بل پر غور کر رہی ہے جو پوری ریاست کو تارکین وطن کے لیے جائے امان کا درجہ دے دے گا۔ سیشنز نے کہا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ میں میری لینڈ کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس سے میری لینڈ کی ریاست کے لیے تشدد اور جرائم کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔ یہ اچھی پالیسی نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کانگریس کو بتایا تھا کہ ان کی انتظامیہ امریکی لوگوں کی جانب سے امیگریشن قانون پر عمل درآمد اور سرحدی سیکیورٹی کی اپیلوں پر رد عمل ظاہر کر رہی ہے۔
By finally enforcing our immigration laws, we will raise wages. Help the unemployed, save billions.
ہم اپنے امیگریشن کے قوانین پر عمل درآمد کے ذریعے تنخواہوں میں اضافہ کریں گے، بے روزگاروں کی مدد کریں گے، اربوں ڈالرز کی بچت کریں گے اور اپنی کمیونٹیز کو ہمیشہ کے لیے مزید محفوظ بنا دیں گے۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ امریکی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جو ارباب اختیار قانون شکنی کرنے والوں اور قاتلوں کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تارکین وطن کی کمیونٹی سمیت سبھی کمیونٹیز کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے ایک تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین میں بیجنگ کی طرف سے تعمیر کیے گئے بڑے عسکری بنیادی ڈھانچے کی تکمیل کے بعد بظاہر چین کسی بھی وقت یہاں سے جنگی طیارے اڑا سکتا ہے اور دیگر فوجی آلات نصب کر سکتا ہے۔ تھنک ٹینک نے سیٹلائٹ سے رواں ماہ حاصل ہونے والی تصاویر کے تناظر میں بتایا کہ فیری کراس اور صوبی میں ریڈارز کے نئے اینٹینا نظر آ رہے ہیں۔ تھنک ٹینک کے ڈائریکٹر گریگ پولنگ نے کہا کہ لہٰذا یہاں تعیناتی مستقبل قریب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملبہ اٹھانے والے امدادی کارکنوں کو ایک لاش ملی ہے جو ہو سکتا ہے ان 300 افراد میں سے ایک گمشدہ شخص کی ہو جو سن 2014 میں فیری کے ایک تباہ کن حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ فیری کا ملبہ اٹھانے والے منصوبے کے نائب وزیر لی چیئل جو نے منگل کے روز اس لاش کے ملنے کی تصدیق کی. ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں اس شخص کی باقیات مقامی وقت کے مطابق 11:25 پر صبح ملی اور فیری سیول کو محفوظ بنانے کا کام فوری طور پر معطل کر دیا گیا. اسی اثنا میں جنوبی کوریا میں ان 9 مسافروں کی یاد میں دعائیہ تقریب ہوئی جو اس حادثے میں لاپتہ ہو گئے تھے. بین الاقوامی سطح پر ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے کے سلسلے میں پیر کے روز سے اقوام متحدہ میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. وہ ممالک جن کے پاس پہلے سے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ ان مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں, جبکہ دنیا کے 120 کے قریب ممالک اس نوعیت کے مذاکرات کے حق میں ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ اسد نذیر سنا رہے ہیں.
اقوام متحدہ میں تخفیف اسلحہ کے امور کے اعلیٰ نمائندے کم وون سو کا کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیار انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں اور اس سلسلے میں تخفیف اسلحہ کی فوری اور اشد ضرورت ہے.
The endless pursuit of nuclear and non-nuclear strategic weapons will not create security.
ایٹمی اور غیر ایٹمی مہلک ہتھیاروں کے حصول کی لامتناہی کوششوں سے دنیا میں سیکیورٹی اور سلامتی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, بلکہ اس سے ہتھیاروں کے حصول کی ایسی دوڑ شروع ہو رہی ہے جو عدم استحکام کا باعث بن رہی ہے اور عالمی اور علاقائی سطح پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ, فرانس اور تقریباً 20 دیگر ملکوں نے ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی کے بارے میں ہونے والے ان مذاکرات کی مخالفت کی ہے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کہتی ہیں,
But today, when you see those walking into the General Assembly to create a nuclear weapons ban, you have to ask yourself, are they looking out for their people? Do they really understand the threats that we have? I in good faith think they want to look out for their people.
سفیر ہیلی کہہ رہی ہیں کہ اگر آج آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان لوگوں کو دیکھیں جو ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی کی وکالت کر رہے ہیں تو آپ کو یقیناً یہ خیال آئے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی اپنے ملکوں کی عوام کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں, کیا انہیں اس وقت درپیش خطرات کا درست ادراک ہے یا نہیں, کیا یہ سب کچھ نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اپنے عوام کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں. ہمارا اصل مقصد لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. اگر اقوام متحدہ میں ایٹمی ہتھیاروں کی پابندی کے کسی معاہدے پر اتفاق کر لیا جاتا ہے تب بھی ان کی پابندی صرف ان ملکوں پر لاگو ہوگی جو اس مجوزہ معاہدے کی توثیق کریں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی رضاکارانہ اپنے وطن واپسی کا عمل 3 اپریل سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے, جس کے لیے پشاور کے قریب چمکنی کے مقام پر اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین UNHCR نے ایک مرکز بھی قائم کر دیا ہے. رضاکارانہ وطن واپسی کا سلسلہ گزشتہ سال نومبر میں موسم سرما کی وجہ سے معطل کر دیا گیا ہے. منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں UNHCR کی پاکستان میں ترجمان دنیا اسلم خان نے بتایا کہ گزشتہ سال واپس جانے والے افغانوں کو معاونت کے طور پر $400 فراہم کیے جاتے تھے, لیکن فنڈز کی کمیابی کی وجہ سے اب اس معاونت میں 50% کمی کر دی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال UNHCR کے پاس فنڈز تھے تو یہ معاونت ہم نے $200 سے بڑھا کر $400 کر دی تھی, اور ہمارا ارادہ تھا کہ اگر فنڈز جمع ہو جاتے ہیں تو ہم اس معاونت کی رقم کو برقرار رکھیں گے, لیکن عالمی سطح پر ہی فنڈنگ میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہے, اور اسی بنا پر اب ہم واپس جانے والے افغانوں کو $200 ہی ادا کر سکیں گے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ افغانستان واپس جانے والوں کو جب $200 دیے جاتے تھے تو ان کا موقف تھا کہ اس رقم سے وہ اپنے ملک میں زندگی دوبارہ شروع کرنے کے قابل نہیں ہوتے, اور اسی بنا پر اس رقم میں اضافہ کیا گیا تھا, جس کے بعد افغانوں کی وطن واپسی میں بھی قدرے تیزی دیکھی گئی تھی.
آج فکر پر میں بات چیت سنیں گے معروف نوجوان گلوکار علی عباس کی. میاں تیرے
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਕੱਦਦੀ
पाकिस्तान में एक बहुत इज्जत अल्लाह ने बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो कैसा रहा ये सफर, मुश्किल था कि आसान था?
इतना ज्यादा मुश्किल बना नहीं, मैं क्योंकि मेरे इरादे बड़े पुख्ता थे, मेरी नीयत बड़ी अच्छी थी, तो दैट्स व्हाई वो चीजें बहुत आसान हो गई।
अच्छा ये बताएं कि आप भी गाते हैं, आपके छोटे भाई असद भी गाते हैं और अमानत भी, आपके मामू के बेटे आप बता रहे हैं, आप बताएं कि तीनों में से सबसे ज्यादा पाकिस्तान में किसे पसंद किया जाता है? बिल्कुल ईमानदारी और गैर जानबदारी से बताएं।
हर फूल की अपनी खुशबू है। मेरा थोड़ा जॉनर जो है वो बिल्कुल मेरी तबीयत का जॉनर भी और मेरे म्यूजिक का जॉनर भी थोड़ा डिफरेंट रही है। मेरा सूफी टच है उसमें चीजों में बहुत ज्यादा, और इसलिए लोगों का ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत मैं और तरह से भी हासिल कर लेता हूँ, तबीयत की वजह से भी।
मैं आपकी बात से आपका जवाब बिल्कुल समझ गई हूँ। अच्छा सुना, अमानत की शादी हो गई है?
जी बिल्कुल।
कहाँ हुई है, फैमिली या आउट ऑफ फैमिली?
अमानत की आउट ऑफ फैमिली में।
और आपका क्या इरादा है?
मैं बुक हो गया हूँ, मेरी भी मेरा निकाह हो गया है, दूसरा जो है रुखसती वो भी थोड़ा है टाइम।
तो बताए ना कुछ हमें।
क्या बताऊँ,
मतलब कहाँ हुई, आपकी पसंद से हुई, फैमिली में हुई, बाहर हुई, कैसे हुई, ये बताए ना।
नहीं ये बिल्कुल अरेंज मैरिज है, मेरी फैमिली में हुई है, मामू की तरफ ही हुई है, हमारे बड़े मामू हैं, हसन सादिक साहब हैं।
झोकरा जण दे जाना नाल मेरे कोई चले, झोकरा जण दे जाना
थे गुलकार अली अब्बास। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों में तब्दीली के एक सिलसिले के तहत हरदम रवा है जिंदगी के दिन, वक्त नशर और दौरानिये में एक तब्दीली। हरदम रवा है जिंदगी अब हर जुम्मे के बजाय नशर होगा हर जुमेरात को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे तक रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जबकि ये प्रोग्राम इसी दिन और इसी वक्त हमारे मेहमानों की तस्वीर के संग संग नशर होगा वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक है facebook.com/voaurdu। सुनना ना भूलिए, हरदम रवा है जिंदगी हर जुमे के बजाय जुमेरात के रोज रात 10 बजे नहीं बल्कि रात 9 बजे, एक घंटे तक नहीं बल्कि आधे घंटे तक। पेशकश यास्मीन जमील।
आवाज़ है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चिया को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com।
इसके साथ ही हमारे आज के इस न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थी शहनाज अजीज, प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर ऑडियस रेकस। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा जहां रंग। खालिद हमीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।